خون خون سے کی ہے نصرت ایمان،
اے میرے شہیدو تم کو سلام۔
ماشاءاللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شفع المذنبین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم۔ مل کے درود بھیجے محمد پر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ عزیزان گرامی، سانح امام بارگاہ علی رضا کے شہداء کی یاد اور ان کی برسی کے سلسلے میں یہ مجلس اعضاء منعقد کی جا رہی ہے، اور شہداء جو محفل انسانیت کی شمع ہیں، جو خود اپنے وجود کو ختم کر دیتے ہیں، اپنی ذات کو مٹا دیتے ہیں، لیکن اپنے معاشرے کے لیے روشنی اور ہدایت کا کام کر جاتے ہیں، ضروری ہے کہ ان شہداء کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اس لیے کہ یہی قافلہ انسانیت کے اصل قائد اور رہبر ہیں، کہ جو اپنی عملی زندگی سے ہم زندوں کو زندگی کا درس دے کے جاتے ہیں۔ وہ اپنی حیات سے، وہ حیات جو خدا نے ان کو عطا کی ہے، ہم زندہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا رنگ و ڈھنگ سکھا کے جاتے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے سورہ رعد کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ جس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کرے۔ مختصر سی تہمت ہے، توجہ کا طالب ہوں، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بڑے بعد میں درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ قوموں کی زندگی میں بہت سارے ایسے لمحات آتے ہیں جو ان کی زندگی میں، ان کی تعمیر و ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اور اگر وہ قومیں اپنے ان لمحات سے استفادہ نہ کریں، فائدہ نہ اٹھائیں، تو وہ لمحات الفرصہ تمر مر رسہا، فرصتیں بادل کی تیزی کے ساتھ انسان کی زندگی سے چلی جاتی ہیں۔ انسان سوچتا کہ میں یہ کام آج کروں گا، کل کروں گا، اور پھر وہ فرصت کے لمحات گزر جاتے ہیں، اور پھر انسان کافی افسوس ملتا رہ جاتا ہے۔ قوموں کی زندگی میں بالکل یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ بر وقت فیصلہ نہ کریں، ان کی قیادتیں ان قوموں کو شعور و بصیرت اور آگاہی نہ دیں، اور قوم ایک ریوڑ کی طرح ہو کہ اس ریوڑ کو، اس گلے کو چلانے والا کوئی نہ، اس کا نگہبان اور رکھوالا کوئی نہ ہو، تو آہستہ آہستہ وہ گلہ، وہ ریوڑ منتشر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ انہی قوموں کی تقدیر کو بدلتا ہے کہ جو اپنی تقدیر کو خود بدلنا چاہتے ہیں، جو خود فیصلہ کرتے ہیں، یعنی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، اور اس ڈیوٹی کے تحت وہ انہیں کون سا عمل بجا لانا چاہیے کہ جو ان کو اس زمانے میں بھی نجات دے اور آنے والے زمانے میں بھی نجات دے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔
اللہ
خدا کن قوموں کو چنتا ہے، خدا کن قوموں کی رہنمائی کرتا ہے، خدا کن قوموں کو اپڈیٹ کرتا ہے؟ جو خود اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیں، جو خود اپنی تقدیر بدلنا چاہیں، جو اپنے ہاتھوں سے اپنی سرنوشت لکھنا چاہیں، خدا کہتا ہے یہ قلم تقدیر تمہارے ہاتھ میں، جاؤ اپنے ہاتھوں سے اپنی سرنوشت کا تعین کرو، اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے لکھو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بات ہے اجتماعی تبدیلی کی، بات ہے معاشرتی تبدیلی کی، جس کو میں نے پہلے کہا کہ انسانوں کی زندگی میں بھی اور قوموں کی زندگی میں بھی بہت سارے ایسے لمحات آتے ہیں کہ انہیں بر وقت صحیح فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ بر وقت صحیح فیصلہ نہ کریں، ممکن ہے صحیح فیصلہ کریں لیکن بر وقت نہ کریں، وقت ہو لیکن صحیح فیصلہ نہ ہو، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم، وقت پر صحیح فیصلہ قوموں کو نجات عطا کرتا ہے۔ بات ہے اجتماعی تبدیلی کی، معاشرتی تبدیلی کی، خدا کسی قوم کی حالت، ظاہری بات ہے قوم ایک فرد اور دو فرد اور ایک خاندان اور دو خاندان کا نام نہیں ہے، قومیں مختلف افراد سے مل کے بنتی ہیں، قومیں مختلف قبائل سے مل کے بنتی ہیں، قومیں مختلف خاندانوں سے مل کے بنتی ہیں، بہت سارے گھرانے اس میں شامل ہوتے ہیں، مختلف مزاج ہوتے ہیں، مختلف ثقافتیں ہوتی ہیں، جو عام تعبیر قوم کی جاتی ہے۔ وَإِلَّا جو اسلام نے تصور دیا ہے قوم کا اور ملت کا وہ الگ ہے۔ انہی ظاہری معنی کو لیتے ہوئے کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے، میں صرف اسی کو ڈسکس کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس تصور کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو اسلام قوم کا اور ملت کا دینا چاہتا ہے، کہ خدا کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا مگر اس وقت کہ جب وہ اپنی حالت کو خود بدلے۔ اس بنا پر ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس زمانے کے تقاضے ہیں، اگر ان تقاضوں کو پہچانا جائے، ان تقاضوں کو پورا کیا جائے، ان تقاضوں پر عمل پیرا ہوا جائے، تو ہم ہی نہیں بلکہ دنیا کی کوئی بھی قوم ہو کامیاب ہو جائے گی۔ بات ہے شہدا کی، بات ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اپنی شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا سانحہ کراچی کی تاریخ کا، اتنے شہدا، کم سن شہدا، بزرگ شہدا، جوان شہدا، لیکن آج یہ امام بارگاہ، یہ مسجد اپنی جگہ قائم و دائم ہے، اور جب تک یہ مسجد و امام بارگاہ ہے، ان شہدا کا یاد، ان کا تذکرہ اور ان کی خوشبو سے پورا عالم و پورا معاشرہ معطر رہے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ وہ ظلم و بربریت کرنے والے مٹ گئے، بڑی بڑی طاقتیں فنا ہو گئیں، کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جسے اللہ پسند کرتا ہے وہ صبر اور استقامت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ ہم کہیں گے جناب امام زمانہ آئیں گے تو پھر اپنی حالت تبدیل کریں گے، فلاں آئے گا تو اپنی حالت تبدیل کریں گے، فلاں یہ کام کرے گا تو میں کام کروں گا، فلاں ہلے گا تو میں بھی حرکت کروں گا، فلاں ڈیوٹی انجام دے گا تو میں بھی اپنی ذمہ داری میں عمل پیراؤں گا۔ یہ جو ایک دوسرے پہ ٹال مٹول کرتے ہیں، یہ زندہ قوموں کی نشانی نہیں ہوتی۔ زندہ قومیں یعنی در حقیقت اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اپنے اوپر مسلط کیے جانے والے حکم کو اور احکامات کو نابود کرنے کے لیے، جو دشمن اور ان کے اعلی کار کی طرف سے ان پر فورس کیا جاتا ہے، مسلط کیا جاتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے وہ بڑی طاقتوں کے خلاف، جہادی طاقتوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ آپ کا در حقیقت حسینیت کا نعرہ لگانا، آپ کا لبیک یا حسین کہنا، آپ کا در حقیقت مظلوم زندہ باد، ظالم مردہ باد کا نعرہ لگانا، آپ کا امریکہ مردہ باد کا نعرہ لگانا، آپ کا اسرائیل مردہ باد کا نعرہ لگانا، آپ کا طالبان مردہ باد کا نعرہ لگانا، آپ کا یزید اور یزیدیت مردہ باد کا نعرہ لگانا ایک ہی بات ہے۔ یہ آج کے یزید ہیں، یہ آج کے شمر ہیں، یہ آج کے ڈکٹیٹر ہیں، یہ آج کے ظالم ہیں، یہ آج کے دور حاضر کے عامر ہیں، ان کو مردہ باد کہنا تو ان کو ناگوار گزرے گا، کیونکہ آپ نے اپنی تقدیر بدلنی ہے، اور یہ ایک پہلے سے پلان شدہ منصوبہ شدہ تقدیر کو آپ پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. اس میں بڑی طاقتیں بھی شامل ہیں, اس میں ایک بین الاقوامی گلوبل ثقافت کو آپ پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, اپنی اقتصاد کو آپ پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, آپ کی اقتصاد و معیشت کی کمر کو توڑنا چاہتے ہیں, پاکستان کو سرنگوں کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی نظریاتی بنیادوں اور جغرافیائی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں. اب آپ اٹھ کھڑے ہوئے کہ جناب ہم اس گیم کا پارٹ نہیں بنیں گے, ہم در حقیقت شیعہ ہیں اور شیعہ محب علی ہوتا ہے اور علی ابو تراب ہے. ابو تراب یعنی مٹی کا باپ. جو مٹی کا باپ ہے اس کے ماننے والے کبھی اپنے وطن کی مٹی سے غداری نہیں کر سکتے.
نعرہ حیدری.
یہی وجہ ہے کہ جب مہران بیس پہ حملہ کیا گیا تو جس نے جہاد کیا نہ کیا لیکن جو درجہ شہادت پہ فائز وہ کون تھا؟ لیفٹیننٹ یاسر عباس. وہ ہے محب علی, وہ ہے ابو تراب کا ماننے والا جس نے بتایا کہ میں وطن کی مٹی سے غداری نہیں کر سکتا, میں مر تو جاؤں گا لیکن در حقیقت دشمنوں کو ان کے منصوبوں میں کامیاب و کامران ہونے نہیں دوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو وہ چاہتے ہیں آپ پہ مسلط کریں, طالبانائزیشن کو مسلط کریں, تکفیری و جہادی قوتوں کا آپ پہ مسلط کریں. آپ ان کے غلام ہوں, آپ ان کا کہنا مانیں, آپ ان کے محکوم ہوں. آپ نے کہا نہیں, ہم شیعان علی ہیں, ہم محبان اہل بیت ہیں, ہم پیروکارن محمد مصطفیٰ ہیں, ہم راہ قرآن کے تاسی کرنے والے ہیں, لہذا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. اب وہ آپ سے جنگ کریں گے تو آپ کے پاس دو ہتھیار ہونے چاہیے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت تبدیل نہ کرے. آج جب آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمیں اپنی حالت تبدیل کرنی ہے تو دو صفات آپ کے پاس ہونی چاہیے, ایک صبر اور ایک استقامت. اس کے بغیر کوئی بھی قوم دنیا کی خواہ وہ کافر اور مشرق و ملحدی کیوں نہ ہو کامیاب نہیں ہو سکتی, وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. صبر یعنی جو مشکلات آپ کو درپیش ہیں, جن حالات کو آپ کا سامنا ہے, جو آپ کے سامنے حالات ہیں, نوشتہ دیوار ہے, کٹن مراحل ہیں, مصائب مشکلات ہیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے. یہ صبر کی آدھی تعریف ہے. اور صبر کی آدھی تعریف یہ ہے کہ دیکھو مشکلات تمہارا رستہ روکیں گی, رکاوٹیں آئیں گی, ظلم و ستم ہوگا, تمہارے قدموں کی رفتار کو سست کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی اندر و باہر سے, لیکن صبر کا پورا معنی یہ ہے کہ تم اپنے ہدف کی جانب اپنے قدموں کو بڑھاتے رہنا. صبر یہ نہیں ہے کہ جناب ایک کونے میں بیٹھ جائیں, سر پہ ہاتھ رکھ لیں اور جناب کہیں بس جناب میں تو مظلوم ہوں, مظلوم کربلا کے ماننے والا ہوں, مجھے تم سے دکھوب کرو, مجھے مارو, مجھ پہ ظلم و ستم کرو. نہیں, برداشت کرنا اس ظلم و ستم کو اور اپنی رفتار کو اپنی منزل کی جانب, اپنے ہدف کی جانب قائم و دائم رکھنا, یہ ہے صبر کا معنی. اگر ہم کامیاب نہیں ہوئے تو ہمارے ذہنوں میں صبر کا جو مفہوم تھا اس کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے. صبر یعنی ظلم و ستم کو برداشت کرنا اور اپنے مقصد کی جانب بڑھتے رہنا, اسے اپنی نظروں سے کبھی اوجھل نہ ہونے دینا. فلسطینی قوم کی مثال دیکھیے, 1948 سے بے گھر, وطن سے دور, آشیانے کاشانے سے دور, کیمپوں میں زندگی بسر کر رہی, لیکن اپنے ہدف کو نہیں بھولی. وہ اپنے ہدف کو نہیں بھولی, شیعان علی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو ہمیں اپنے ہدف کو نہیں بھولنا چاہیے. وہ ہے امام زمانہ کا انقلاب, وہ ہے 12ویں حجت کا انتظار, وہ ہے امام زمانہ کی سربراہی میں عالمی عدل و انصاف کی حکومت کا قیام, وہ ہے خون امام حسین علیہ السلام کا انتقام, وہ ہے مظلوموں کی داد رسی اور ظالموں کے لیے موت کا پیغام. اسے کبھی فراموش نہ کریں. تو آپ کو مشکلات کا سامنا ہے لیکن اپنے ہدف کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے. درود بھیجے محمد و آل محمد. پر پہلی صفت یہ ہے, تب جا کر آپ در حقیقت اپنے ہدف کو پائیں گے اور اپنے آپ کو تبدیل کریں گے. دوسری صفت کیا ہے اپنے ہدف کو پانے کی اور کامیاب ہونے کی, اپنے آپ کو بدلنے کی, چینج کرنے کی, وہ ہے استقامت. استقامت یعنی ڈٹ جانا یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا. آپ دیکھیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیے, ظلم و ستم تھا, دروازہ گرایا گیا, محسن شہید ہوا, سب کچھ, لیکن کیا بی بی کے قدم رک گئے ولایت علی کے دفاع کے لیے؟ مسجد میں گئیں, در در گئیں, گلیوں میں گئیں مدینے کی تاکہ آؤ, مشکلات ہیں نا, لیکن میں مشکلات کے مقابلے یہ ہے صبر کہ برداشت کرو لیکن منزل کی جانب تمہارے قدموں کی رفتار سست نہ پڑے, تمہارا ہدف, تمہاری منزل تمہاری نظروں سے اجل نہ ہو. اور دوسری صفت استقامت, ڈٹ جانا, ثابت قدمی, پائیداری, ثبات قدم, عزم, حوصلہ, یقین, اس طریقے سے وہ قومیں زندہ رہتی ہیں. آپ دیکھیں کہ الحمدللہ آج تک ہماری قوم خائف نہیں ہوئی, ہمیں ڈرایا گیا, ہمیں دھمکایا گیا, ہمیں دھمکیاں دی گئیں, موت کی, دھماکوں کی, گولیوں کی, لیکن یہ قوم در حقیقت کربلا سے ایک وعدہ کیے ہوئے ہے, علم عباس سے اس نے وعدہ کیا ہے وفا کا کہ اپنی ذمہ داری کو آخری قطرے خون تک ادا کرنا ہے. لہذا استقامت یعنی ڈٹ جانا, ان موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ڈٹ جائیں. اور اس استقامت کا بنیادی مطالبہ یہ ہے ہم سے, بزرگ ہوں, جوان ہوں, عورتیں ہوں, بچے ہوں, کوئی بھی ہو جو اس قوم سے تعلق رکھتا ہے, استقامت کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ وقت کے دھارے کو دیکھیں, نوشتہ دیوار پڑھیں کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے, کیا ہمیں مجتمع اور متحد منظم نہیں ہونا چاہیے, کیا ہماری اپنی کوئی سیاسی طاقت نہیں ہونی چاہیے, کیا ہم سیاسی طور پہ اتنے مستحکم نہ ہوں کہ لوگ ہماری آواز سنیں, جب ہم کوئی آواز اٹھائیں تو لوگ ہماری آواز کو سنیں. یہ ہے استقامت. استقامت کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے مقابلے میں ڈٹ جاؤں, آپ میرے مقابلے میں ڈٹ جائیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ اتنی ساری تنظیمیں, آج سے 20 سال پہلے تو شیعہ ایک تھے, تنظیمیں کوئی بھی نہیں تھیں, تو ان کی میں مثال دیتا ہوں, چھبے داری ہوتی ہے, یہ اتنی ساری مختلف انجمنیں کیوں تھی, آپ ایک انجمن کیوں نہیں بنا لیتے, ایک انجمن کیوں نہیں بنا لیتے, ایک انجمن بنا لیں بھائی, سب کا مقصد ماتم کرنا ہے تو ایک انجمن بنا لیں, ایک شخص آگے نہ ہو پڑھ لے, اتنے سارے علماء کی کیا ضرورت کیا ہے بھائی, ایک آگے مجلس پڑھ لے, اتنے سارے علم جلوس میں لانے کی ضرورت کیا ہے, ایک علم بنا لیں. یہ علموں کی تعداد, یہ انجمنوں کی تعداد, یہ علماء اور خطباء و ذاکرین کی تعداد اور ان کا زیادہ ہونا یا تنظیم کو زیادہ ہونا بھی ایسا ہی ہے کہ انجمن اگر انجمن بازی میں لگ جائے تو خطرناک ہے. اگر میرا علم اور آپ کا علم, میں اپنے مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے آپ کے علم کو نعوذ باللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہوں, یہ خطرناک ہے. میں ایک خطیب و ذاکر ہو کر دوسرے خطیب و ذاکر کے لیے نقصان کا سبب ہوں, یہ خطرناک ہے. ایک تنظیم دوسری تنظیم کے لیے در حقیقت اگر ایک برے اخلاق کے مظاہرے کرے, یہ خطرناک ہے. وَإِلَّا جس طرح مختلف انجمنیں ہوتی ہیں, ماتم کرتی ہیں, شب بیداری کرتی ہیں, منظم کرتی ہیں, مختلف تنظیمیں ایسی ہیں جو مختلف سطح پر جمع کر رہی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے بہتر کون ہے, کون بہتر کام کر رہا ہے, کون ملکی سطح پر ہے, کون نیشنل وائڈ جو ہے وہ آپ کو مجتمع اور جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کون آپ کو سیاسی بصیرت دے رہا ہے. اس الیکشن میں جو سب سے بڑی قوت آپ نے حاصل کی وہ آپ کا اتحاد تھا, وہ امام حسین اور کربلا سے جو لبیک یا حسین آپ نے نعرہ بلند کیا, اس کو عملی جامع پہنانے کا وقت آیا تھا اور آپ نے اسے پورا کیا, ظالم طاقتوں کو نابود کیا. اور میں نے کہا تھا کہ ظالم جتنا بھی ظلم کرتا جائے کب تک ظلم کرے گا, کتنے ظلم کرے گا, ایک نہ ایک دن اس کی بساط پلٹی جائے گی, ایک نہ ایک دن اس کا انتقام لیا جائے گا, اسے عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے گا. ظالم جتنا ظلم کرے گا اتنا ہی رسوا ہوتا جائے گا, مظلوم جتنا ظلم سہتا رہے گا اور اپنے ہدف کی جانب بڑھتا رہے گا, استقامت دکھا گا, اتنا ہی بلند اور عظیم ہوتا چلا جائے گا. سیاسی بصیرت حاصل ہوئی ہے آپ کو, کہ ایک سیاسی شعور حاصل ہوا ہے کہ آپ ایک قوم ہیں, آپ کی ایک آواز ہے, یہ تو ایک انجینئرڈ الیکشن تھے, یہ فری الیکشن تھے, فیئر الیکشن نہیں تھے کہ جس میں مختلف تنظیموں کو جھوٹے مینڈیٹ کے ذریعے سے, جھوٹے ٹھپوں کے ذریعے سے اور دھاندلی کے ذریعے سے پہنچایا گیا. یہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے نا. یہ جعلی ووٹوں پر آنے والی حکومتیں بھی بہت زیادہ چل نہیں سکتی, ہمیشہ متزلزل رہیں گی. یہ میری بات نوٹ کیے گا, یہ جعلی حکومتیں متزلزل رہیں گی. یہ جھوٹ فریب دھوکے پر مبنی حکومتیں ہیں, لہذا ظلم بے نقاب ہوگا. آپ نے دیکھا, آپ نے استقامت کی, ظالم بے نقاب ہوا. آپ نے استقامت کی, ظالم متزلزل ہوا. آپ نے استقامت کی, آپ سر بلند ہوئے. آپ نے استقامت کی, دشمن سر نگوں ہوا. لہذا یہ تمام حالات آپ کے سامنے ہیں, اور وقت آئے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا آپ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ کیا فیصلہ تھا اور اس کے اثرات و نتائج. اس لیے کہ قوموں کی زندگی میں نتائج اور ثمرات اور ریزلٹس اتنی جلدی نہیں آتے, صدیاں لگ جاتی ہیں قوموں کو بنتے بنتے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں قرآن کریم سے قوموں کے ٹوٹنے اور قوموں کے بننے پر شواہد پیش کروں کہ قومیں کیسے ٹوٹتی ہیں, کیسے بنتی ہیں, کیسے عروج پاتی ہیں, کیسے زوال پذیر ہوتی ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو دشمن, یہ کربلا کا پیغام ہے, یہ کربلا کا پیغام ہے کہ ظالم جتنا ظلم کر لے, ظالم رسوا ہوگا, بدنام ہوگا, دشنام ہوگا, بے نقاب ہوگا, سرنگو ہوگا. اور جو مظلوم ہے, جو راہ خدا کر آئی ہے, جو اپنے ہدف اور مقصد کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا, استقامت کے ساتھ, صبر کے ساتھ, عزم کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, وہ ہمیشہ سر بلند رہتا ہے. یزیدیت نے چاہا, یزید نے فیصلہ کیا کہ حسین ہم تیری گردن جھکانا چاہتے ہیں. حسین نے کہا میری گردن کٹ سکتی ہے, جھک نہیں سکتی, اور اگر جھک کر کٹ بھی جائے گی تو تو مجبور ہوگا کہ نوک نیزہ پہ حسین کے سر کو بلند کرے. تو اگر آج ہم شہادتیں دے رہے ہیں تو آج کی یزیدیت یہ بات جان لے, اچھی طرح جان لے. آواز جا رہی ہے, فرد واحد کو نہیں کہہ رہا ہوں, یزیدیوں کا اطلاق بہت سارے لوگوں اور تنظیموں جماعتوں پر ہوتا ہے, سب کے لیے پیغام عام ہے. جس نے جہاں جہاں ظلم کیا, جس نے جہاں جہاں سادات کے خون میں ہاتھ رنگین کیے, وہ انشاءاللہ نابود ہو کے رہیں گے. لیکن یہ دو نشانیاں, یعنی صبر, عزم اور استقامت, یہ ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو قومیں اپنا سفر طے نہیں کر سکتی, پریشان ہو جائیں گی, گھبرا جائیں گی. تو صبر بھی چاہیے کہ برداشت بھی کرنا ہے, عزم کے ساتھ آگے بھی بڑھنا ہے, اپنے مقصد کو اپنی نظروں سے اوجھل بھی نہیں ہونے دینا, اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے, جمے رہنا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. خدا نے کہا کہ خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک کہ تم اپنی حالت تبدیل نہ کرو. بحثیت قوم اپنی حالت تبدیل نہ کریں. آئیے بیٹھ کے سوچیں, سمجھیں, انالائز کریں, تجزیہ کریں کہ ہمیں کس سمت جانے کی ضرورت ہے, کن محاذوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں, میں نے بارہا کہا کہ یہ مختلف تنظیمیں جو شیعہ قوم میں ہیں, یہ اختلاف کا سبب نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ تنظیم برائے تنظیم ہو, بہرحال تنظیم کیا ہوتی ہے, جماعت کیا ہوتی ہے, انجمن کیا ہوتی ہے, ادارہ کیا ہوتا ہے, یہ پوری ایک بحث ہے, میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. ایک تنظیم, ایک جماعت, ایک انجمن, ایک ادارے, ایک انسٹیٹیوشن کی کیا شرائط ہوتی ہیں, اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں, اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے, پوری ایک بحث ہے, میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. لیکن جب ایک انجمن دوسرے انجمن سے نہیں ٹکراتی اور دونوں فروغ عزاداری میں اپنے بھرپور کردار ادا کرتے ہیں, اسی طرح جماعتیں بھی ہیں, ادارے بھی ہیں, انسٹیٹیوشن بھی ہیں, انجمنیں بھی ہیں, بزم بھی ہے, تو اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم اس قابل ہو جاؤ گے, جب تم سیاسی بلوغت کی منزل پہ پہنچ جاؤ گے, شعور کی منزل پہ پہنچ جاؤ گے, جب تم آگاہ ہو, بابصیرت ہو جاؤ گے, اس وقت تمام حالات تمہارے سامنے آیا ہو جائیں گے. گویا تم آنے والے زمانے کو پہلے سے پڑھ لو گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے اور میرے چھٹے امام مرزا جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں العالم بے زمان لا تہجم علیہ اللوابس، امام فرماتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے نشب و فراز سے آگاہ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، بابصیرت ہوتا ہے، زمانہ کبھی ہجوم نہیں کرتا، اچانک اس پہ حملہ آور نہیں ہوتا، وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ عالم سے مراد مولوی صاحب نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے، آیت اللہ نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ سیاسی سوجھ بوجھ حاصل کرے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ سیاسی سوچ کا رکھنا آپ پر واجب ہے، سیاسی سوچ ہونی چاہیے آپ کی، بصیرت ہونی چاہیے، آگاہی ہونی چاہیے، اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ جو کچھ بھی قتل عام ہے یہ بین الاقوامی حالات سے متصل ہے۔ شام میں جب حزب اللہ اور دوسرے مجاہدین باغی فوجوں پر گھیرا تنگ کرتے ہیں تو اس کا غم و غصہ پاکستان میں انہی کے اعلی کار اتارتے ہیں، خواہ لشکر جنگ بھی ہوں، طالبان ہوں یا کوئی اور ہو، یہ مختلف جماعت ان کی پشت پناہی کرنے والے، کراچی میں الگ ہیں، سندھ میں الگ ہیں، پنجاب میں الگ ہیں، جو ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ مختلف تنظیم اور جماعتیں ہیں جو پاکستان میں مختلف شہروں صوبوں کی صورتحال کے پیش نظر ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ تو سیاسی سوچ ہونی چاہیے، بصیرت ہونی، اینالائز کی صلاحیت، تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت ہونی چاہیے ہم میں۔ امام فرماتے ہیں اگر یہ صلاحیت تم میں پیدا ہو جائے، العالم بن جاؤ تم، نشب و فراز کو جان لو، لا تہجم علیہ اللوابس، تو زمان تم میں ہجوم نہیں کرے گا، حالات تم پہ حملہ آور نہیں ہوں گے، تمہارے پاس ہر چیز کا پہلے سے ایک پلان اور منصوبہ موجود ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تم تاریخ کو پڑھ چکے ہو اور تم تاریخ کی روشنی میں اپنے لیے لائن آف ایکشن، حکمت عملی وضع کر چکے ہو، لہذا تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ جب یہ صلاحیت آ جائے گی، بالغ نظری آ جائے گی، سیاسی سوچ آ جائے گی، بصیرت آ جائے گی، آگاہی آ جائے گی، شعور آ جائے گا، اتحاد آ جائے گا، دشمن شناسی آ جائے گی، سب سے بڑھ کر دشمن کو پہچانو۔ مولا علی کے ساتھ جو مشکل تھی وہ یہی تھی کہ علی کے ساتھ لڑنے والے تو تھے لیکن دشمن کو نہیں پہچانتے تھے، دشمن شناسی بہت کمزور تھی، وہ دشمن کو بھی دوست سمجھتے تھے۔ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، یہی وجہ تھی کہ مولا علی کہ وہ درد آپ سنیں، وہ مرثیے سنیں، وہ گلے شکوے سنیں مولا علی کے، جو اپنے ساتھیوں کی کج فہمی، نابالغ نظری اور دشمن شناسی کے نہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ دشمن کو پہچاننا اور پھر اس دشمن کے حربوں کو پہچان کر اس کا توڑ کرنا، یہ وہی علم ہے، یہ وہی سیاسی سوچ و بصیرت ہے جس کے جانب حضرت امام مجاہد صادق علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرمان درود جمعہ۔ بس عزیز گرامی، دشمن شناسی، کربلا نے بتایا کہ دشمن کو پہچانو، تمہارا دشمن کون ہے، کس لبادے میں ہے، کس بھیس میں ہے، تمہیں کیسا عمل اختیار کرنا چاہیے۔ کربلا نہ ہوتی تو دوست و دشمن کی پہچان مٹ جاتی، کربلا نہ ہوتی تو حق و باطل میں امتیاز مٹ جاتا، کربلا نہ ہوتی تو یزیدیت اور حسینیت میں پہچان ہی نہ رہتی، لیکن کربلا آئی، اس نے یزیدیت کو الگ کر دیا، حسینیت کو الگ کر دیا، حق کا بول بالا کیا، باطل کو سرنگوں کر دیا۔ بس عزیزان گرامی، ان شہدائے مسجد و امام بارگاہ علی رضا نے اپنی شہادت سے حق کو حق و باطل کو باطل قرار دیا، انہوں نے اپنی مظلومیت سے ہمارے لیے حکمت عملی معین کی، انہوں نے اپنی شہادت و مظلومیت سے ہمارے لیے راہیں کھولی ہیں، مشعل راہ ہیں، یہ شمع محفل انسانیت ہیں جو اپنی ذات کو ختم کر دیتے ہیں، جس طرح شمع جل کے ختم ہو جاتی ہے لیکن انسانوں کو راستہ دکھانے کا کام کرتی ہے۔ ایک مفکر کہتا ہے جو لوگ شہید ہو گئے انہوں نے حسینی کام انجام دیا، اب جو زندہ ہیں ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ وہ زینبی کام انجام دیں، وہ الا یزیدی کہلائیں گے۔ جو شہید ہو گئے اپنی ذمہ داری میں عمل کیا وہ حسینی ہیں، اب جو تم زندہ ہو تمہارے سامنے ایک راستہ ہے، وہ ہے زینبی کردار، ورنہ یزیدی کہلاؤ گے۔ زینبی کردار یعنی مظلوم کی مظلومیت کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا، آزاداری یعنی مظلوم کی مظلومیت کو اور ظالم کے ظلم کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا. یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو, یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو, ارے خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو. یہ ہے جناب زینب کا پیغام, یہ ہے زینبی کردار کہ تم سفیر بن جاؤ پیغام مظلومیت کے, تم سفیر بن جاؤ پیغام شہادت کے, کہ اس پیغام شہادت کو گلی گلی کوچے تک اس خوف کو مار ڈالو, اس خوف کو دلوں سے نکال دو. مرنا تو سب کو ہے, دیکھنا یہ ہے کہ ایڑیاں رگڑ کر مرنا ہے یا عزت و سربلندی کے ساتھ مرنا ہے. آپ نے دیکھا دو معصوم بچوں کی شہادت, وکیل کی شہادت, کورنگی کی شہادت, شاہ فیصل کالونی کی شہادت, آپ کے اسی علاقے کے عظیم ترین شیعہ قوم کا سرمایہ علامہ آفتاب حیدر جعفری کی شہادت, پروفیسر سبت جعفر زیدی صاحب کی شہادت, شہید ناموس رسالت علی رضا تقوی کی شہادت, اور ایسے ہزاروں شہداء کی فہرست ہے کہ جنہوں نے ہمارے لیے راہ متعین کی ہے عزت کی سربلندی کی. اور اس کا سہرا جاتا ہے کربلا کو. حسین ابن علی نے در حقیقت عزت کی موت کو گلے لگایا, ذلت کی زندگی کو ٹھکرا دیا, اور جو بھی حسینی ہوگا وہ ذلت کی زندگی کو ٹھکرا کر عزت کی موت کو گلے لگائے گا. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. مختصر مصائب, ذکر مصیبت, ذکر مصائب اہل بیت. امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں مجھے کہاں جانا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, اس لیے اپنے ساتھ اصحاب کو جمع کیا, خالص ترین اصحاب, کہ میں کربلا بنانا چاہتا ہوں, وہ کربلا جو طاقت عمل زندہ رہے گی, کربلا جو حق و باطل کے درمیان کسوٹی قرار پائے گی, میزان عدل و انصاف قرار پائے گی. اس کے لیے ایسے اصحاب چنے امام حسین نے, جن کا ایمان, جن کا خلوص, جن کا عمل, جن کا عقیدہ, جن کی فکر, جن کی سوچ, جن کی بصیرت, جن کی سیاست, جن کا شعور سب حسینی راہ پہ گامزن تھا. ایک اہل سنت عالم دین لکھتے ہیں کہ اگر امام حسین نہ بھی ہوتے کربلا میں تو یہ سب وہی کام کرتے جو امام حسین علیہ السلام کرنا چاہتے ہیں. عباس عقاد ایک اہل سنت مورخ ہیں عالم دین, فرماتے ہیں اگر امام حسین نہ بھی ہوتے تو یہ حسینی جانباز, یہ سربکف سپاہی حسین کے اتنی زیادہ حسینی فکر کے حامل تھے کہ اگر امام حسین کربلا میں نہ بھی آتے تو یہ وہی کام کرتے کہ جو امام حسین کربلا میں کرنا چاہتے ہیں. قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں. کربلا اسی لیے کامیاب ہے کہ کربلا میں امام بھی وہی کام کر رہا ہے, اس کی سبا بھی وہی کام سوچ رہی ہے. بس ابھی آپ نے مرسی میں سبات فرمایا, وقت آخر, کتنا کڑا وقت ہے میرے امام مظلوم کے لیے کہ وقت آخر کو آئے ہیں اور کہنا یا سکینہ یا زینب علیکن من السلام, اے زینب ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام ہو. راوی کہتا ہے یہ آواز سننی تھی کہ واہ محمدہ, واہ مصطفیٰ, واہ علی کی صدائیں بلند ہونے لگیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے یہ یزیدی فوج کا رپورٹر ہے, راوی ہے جو نقل کر رہا ہے, کہ کہتا ہے کہ بیویوں نے گھیرے ڈال لیا اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے حصار میں لے لیا. واہ محمدہ, واہ مصطفیٰ, والیہ کی صدائیں بلند ہوئیں اور امام اس طرح بھرے گھر سے رخصت ہوئے جس طرح کوئی جوان کا جنازہ اٹھتا ہے. اللہ اکبر. بس مختصر کر رہا ہوں اپنے عظیم شہداء کے بلندی درجات کے لیے اور ان کی حیات سے اپنی حیات کے لیے رزق معنوی طلب کرتے ہیں اللہ سے. بس بہن نے بھائی کو سوار کیا, امام حسین ذوالجناح کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اچانک بچی کے رونے کی آواز آئی. امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا, سکینہ گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹے ہوئی فریاد کر رہی ہے, اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو کہاں لے جاتا ہے, ارے جو بھی رن میں گیا وہ واپس نہیں آیا, چچا آپ بازی پانی کا وعدہ کر کے گئے تھے واپس نہیں آئے. امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے, زمین پہ بیٹھ گئے, سکینہ کو زانوں سے لگایا, سکینہ آج سے دستور تبدیل ہو گیا, دستور تبدیل ہو گیا. بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹی ہم شہادت پانے جا رہے ہیں. بابا کیا میں یتیم ہو جاؤں گی؟ ہاں بیٹی تم یتیم ہو جاؤ گی. اب سکینہ نے دختر مسلم کی یتیمی کا حال دیکھا تھا کہ جب مسلم کی شہادت ہوئی تھی تو حسین نے یتیمہ مسلم کو پیار کیا تھا. سکینہ سمجھ رہی تھی جب میں یتیم ہوں گی تو لوگ آ کے مجھے دلاسا دیں گے, پیار کریں گے, میرے سر پہ ہاتھ پھیریں گے. مگر امام حسین کہنا چاہتے ہیں سکینہ آج سے دستور تبدیل ہو گیا, تم ہمارے سینے پہ سوتی تھیں اور علی اصغر ماں کے ساتھ جھولے میں سوتے تھے, تو اے سکینہ آج سے تم ماں کے ساتھ سوگی اور علی اصغر ہمارے ساتھ سوئیں گے. میں کہوں مولا صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ شاید امام عرض کریں اے ذاکر, ارے سکینہ چھوٹی ہے, سکینہ کا کلیجہ پھٹ جائے گا. گویا امام یہ کہنا چاہتے ہیں سکینہ تم ماں کے ساتھ در در کی ٹھوکریں کھاؤ گی, ارے تماچے لگیں گے, در چھینے جائیں گے, تازیانے لگیں گے, درباروں بازاروں میں جاؤ گی اور علی اصغر خاں کے کربلا میں ہمارے ساتھ سوئیں گے. بس ادادارو امام رخصت ہوئے, دادے شجاعت ملائکہ پریشان ہیں, انبیاء دیکھ رہے ہیں, مشیت دیکھ رہی ہے. یا ایتہ النفس المطمئنہ, ہاں میرا حسین کس عالم میں ہے, نرغے آدھا میں گرفتار ہے, چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں, امام حسین کے سر پر اتنے وار ہیں زخموں کے کہ خون رس رہا ہے, اتنے بدن پہ تیر ہیں کہ امام کے بدن کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے, بھویں کٹی ہوئی ہیں, چہرے پر زخموں کے نشاں ہیں اور بازوؤں پر اتنے نشاں ہیں کہ امام حسین سے سہارا نہیں لیا جاتا. میرا حسین ایک دفعہ زمین پر تشریف لایا, اللہ اکبر, جب زمین پہ آنے لگے اس سے پہلے ایک لئی نے پتھر مارا اور امام کی پیشانی پہ لگا, امام نے ایک دفعہ ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا, ایک لئی نے تین شعبے کا تیر امام کے مارا جو سینے پہ لگا, امام نے آگے سے کھینچنا چاہا مگر آگے سے کھینچ نہ سکا, امام نے پشت سے اسے کھینچا, خون کا فوارہ جاری ہوا, رزم پہ قضا ہی ہوا تسلیم اللہ, ارے خاتمہ کا شیر خون کی شکل میں بہ گیا, زہرا کے لال سے گھوڑے پہ ٹکانا گیا, امام تشریف لائے, اے خدا آخری سجدہ کر رہا ہوں. بس عزیزاروں اسی عالم میں حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا, اے خدا حسین کی قربانی قبول فرما لے. ایک دفعہ جب بھائی نظر نہ آیا, بہن دوڑی تلے زینبیہ پر, ایک دفعہ دیکھا شمر کے ناپاک قدم ہے, سینہ حسین ابن علی ہے, کند خنجر ہے, ضربوں پہ ضربے ہیں, خشک گلا ہے, یا رسول اللہ یہ آپ کا نوازا حسین ہے جو سوارے دوش رسالت تھا, یا رسول اللہ اس کے لباس کو اتار لیا, اس کے امامے اور عدہ کو چھین لیا اور اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بس بہن آئی ہے, ایک دفعہ لاشے کو اٹھایا, اپنے ہاتھوں میں اٹھایا, ربنا تقبل منا ھذا القربان القلیل, اے خدا زینب کی اس قربانی کو قبول فرما لے, اے خدا زینب کی قربانی کو قبول فرما لے.
اللہ لعنت اللہ علی القاتل,
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما, ہمارے ناسوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے. جن شہدا کی سال ثواب کے لیے میں یہ صدا منعقد کی گئی ہے, ان کے درجات میں بلندی عطا فرما, انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما, ہمیں ان شہدا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے عالمی انقلاب کے لیے راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری قوم کو اتحاد و اتفاق, سیاسی شعور و بصیرت و آگاہی, علم اور زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان اور محبت محمد و آل محمد پر ہو اور ہمیں شہادت کی موت سے ہمگرار فرما. آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام شہداء اسلام, خصوصاً شہداء ملت جعفریہ کے لیے.